من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں حق تعالی شانہ نے دعوت کے ساتھ دعوت کے کام کے ساتھ جو نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ اللہ پاک کے خاص افضال میں سے ہے ایمان کی نسبت کے ساتھ ساتھ دعوت کی نسبت بھی مل جائے مسلمان کو اس میں حصہ لینے والا وہ ہو جائے سب سے بڑی نسبت اسلام کی نسبت ہے ایمان کی نسبت ہے اس لیے کہ یہ مدار نجات ہے نجات اس کے بغیر نہیں ہے کامیابی اس کے بغیر نہیں ہے کوئی آدمی حف تقدیم کا بادشاہ ہو جائے بہت بڑا دولت مند ہو جائے بہت بڑا تاجر ہو جائے بہت بڑا عہدیدار ہو جائے کچھ بھی ہو ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے ایمان کے بغیر جو مرفع الحالی اور آسائش کی زندگی نظر آتی ہے وہ کامیابی نہیں کہلاتی اس کا نام کامیابی نہیں ہے اس لیے کامیابی نہیں کہلاتی وہ کہ امتحان کے پیریڈ کی سہولت ہے وہ ایگزامینیشن ہال کی سہولتیں ہیں ایگزامینیشن ہال کی سہولتوں کو کامیابی نہیں کہتے یہ دنیا میں امتحان انسان امتحان کے لیے ہے اور تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اتنا تھوڑا ٹائم ہے کہ اس کی زندگی میں سے اس حصے کو کسی شمار میں نہیں لایا جا سکتا انسان کی جو اصلی زندگی ہے اس اصلی زندگی میں سے اس حصے کو جو اس دنیا کی زندگی کا ہے وہ کسی اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا بہت چھوٹا ہوتا ہے اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ تو بعد کی ہے ایک دن جو انسان کی زندگی کا ہے اللہ کے یہاں وہاں کا ایک دن یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے اور یہ قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذرا میں بہت آہستہ بولوں گا دونوں داڑوں میں درد ہے بولنے نہیں آ رہا تو آپ لوگ سوچیں گے کہ پہلے اس کے بولنے کی عادت الگ تھی اب چینج ہو گئی شاید چینج نہیں ہوئی ویسی چھ مگر بولنے نہیں آ رہا تو ہزار سال جب یہاں ہوتے ہیں تو وہاں ایک دن ہوتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ایک دن تمہارے رب کے پاس تمہاری شمار کے ہزار سال کے برابر ہے اور یہ ریگولر دن ہے آخرت کے اور قیامت کا جو دن ہے حشر کا دن وہ ایرریگولر ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے اللہ پاک کی قدرت ہے وہ قدرت والے ہیں جتنا چاہے دن لمبا کریں جتنا چاہے دن چھوٹا کریں دن کو ہمیشہ کے لیے دن بنا دیں رات ہی نہ آئے رات کو ہمیشہ کے لیے رات بنا دیں دن ہی نہ آئے قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء بتاؤ تم کہ اگر اللہ پاک قیامت تک کے واسطے رات ہی رکھ دیں تو کون تمہیں دن لا کے دے گا قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه بتاؤ تم کہ اگر اللہ پاک قیامت تک کے واسطے دن ہی رکھ دے تو تمہیں رات لا کے کون دے گا اللہ کے علاوہ وہ قدرت والے ہیں انہوں نے قیامت کے دن کو پچاس ہزار سال کا بنایا یہ بھی قرآن پاک میں ہے سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ لوگوں کے اعمال فرشتے لے کے اس دن کے واسطے چڑھ رہے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے قرآن پاک میں مبالغہ نہیں ہے فل بنانا نہیں ہے ویسے ہی بول دینا نہیں ہے الٹ اپ بول دیا ایسا نہیں ہے قرآن پاک ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے، ان کو مبالغہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات ہے، قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، اور عام دن 1,000 سال میں، یہاں کے 1,000 سال میں وہاں کا ایک دن ہوتا ہے، 1,000 سال کا ایک دن ہوا تو 100 سال ایک دن کا 1/10 ہوا، 10واں حصہ، 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے، اور امتحان کے واسطے عموماً 2.5 سے 3 گھنٹوں کا ہی پیریڈ ہوتا ہے ہمارے حساب سے، ہمارے دن کا اعتبار ہے، ان کے حساب سے ان کے دن کا اعتبار ہے۔ عام طور پر بچوں کا جو ہے نا، پری اسکول سے لے کے 8 تک، پھر اس کے بعد 12 تک، پھر اس کے بعد اب یہ کمپیوٹر سے جب پریکٹیکل سوالات ہونے لگے ہیں تو پھر ٹائم ذرا زیادہ ہونے لگا ہے، 4-4 گھنٹوں کا، 8-8 گھنٹوں کا، بیچ میں وقفہ بھی دیا جانے لگا، ورنہ عموماً امتحان تو 2.5-3 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں انسان امتحان کے لیے ہے، اور اللہ پاک کے حساب سے اس دنیا میں انسان کو ایک دن کا 10واں حصہ دیا گیا ہے امتحان کے لیے۔ اس امتحان میں فیسلٹیز اگر کسی کو حاصل ہوں، ایئر کنڈیشن ہے یا ہیٹ اچھی چل رہی ہے، پانی کی سہولت ہے، بیٹھنے کے لیے چیئر ہیں، پیپر کاغذ سہولت سے ملا ہوا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، فوڈ جو ہے نا سرو کیا جا دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اگر کسی جگہ ایسی فیسلٹیز ہوں تو کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایسے بندہ طالب علم اسے کامیاب شمار ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ زندگی الگ ہے اور یہ دنیا کی زندگی کا حصہ الگ ہے، انسان کی زندگی الگ ہے اور انسان کی زندگی میں سے اس دنیا کا حصہ الگ ہے، وہ بہت ہی نقطہ ایک ڈاٹ کی طرح ہے، بہت چھوٹا ہے۔ تو یہاں اگر کسی کو بادشاہت مل جائے، یہاں کوئی بہت بڑا ملینئر بلینئر ہو جائے، یہاں اگر کسی کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، کوئی کانگریس مین بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، کوئی پریسیڈنٹ بن جائے، یہاں اگر کسی کو ٹرانسپورٹیشن کی خوب سہولتیں ہوں، عالیشان مکان مل جائے، اس کا کامیابی سے کیا تعلق ہے؟ اس کو تو کامیاب نہیں بولتے۔ اور یہ دھوکہ پچھلے لوگوں کو بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، اور غیر مسلم کو یہ دھوکہ ہونا بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، مسلمان کو یہ دھوکہ ہونا بہت تعجب کی بات ہے۔ مسلمان کو دھوکہ ہونا تعجب کی بات اس لیے ہے کہ مسلمان کو وحی کے علم کے ذریعے سے یہ حقیقتیں بتائی گئی ہیں، پھر اس کو یاد کیوں نہیں؟ یا کیا اس کو وحی کے علم میں شک ہے، نبی کے علم میں شک ہے، نبی کی بات میں شک ہے، قرآن پاک میں شک ہے؟ بول دو اس کو، سونے پہ سہاگا شکر بھی گر گئی راستے میں، جب جانے کا ٹائم قریب آتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا بھی چلا یہ علاقے میں بہت دن ہو گئے لگتے، گزشتہ سال میں نے کہا ہمارے امیر صاحب کو کہ بھائی ہمارا چلا ادھر کا لگا دو، تو سلطان لطیف صاحب تھے ہمارے امیر صاحب، وہ نیو جرسی کے ہیں، انہوں نے کہا ہماری طرف لگے گا۔ انشاءاللہ مجھے ارادہ ادھر کا یہ حصہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں نے ارادہ کر لیا، آپ لوگ بھی کرو پھر انشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ، یہی چاہیے تبلیغ میں، اور کیا چاہیے، بیان ختم۔ فرعون کو یہ دھوکہ ہوا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ایمان کی، تو فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے جو بیان کیا اس میں یہ کہا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہوتی اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہتی؟ بادشاہ جو ہے تو اس کو کھانے کی کیا کمی ہے، پینے کی کیا کمی ہے، سواری کی کیا کمی ہے، طاقت کی کیا کمی ہے، عزت کی کیا کمی ہے، عیاشیوں کی عائش و مستی کی کیا کمی ہے؟ فوج کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، اور جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی حاصل تھے، ایگریکلچر کا کوئی پرابلم نہیں تھا. وہادی الانہار تجری من تحتی کا یہ مطلب ہے، جب نہریں میرے پاس بہہ رہی ہیں اور اتنی ہیں کہ اس کی کنارے میرے محل کے نیچے سے بھی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے کنارے اس نے بنا لی تھی بڑی نہر میں سے جو اس کے محل کے نیچے سے بھی جاتی تھی، سال کے 12 مہینے پانی کی کمی نہیں. تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایگریکلچر کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں تھا، پانی کی کمی نہیں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے علیہ سلی ملک مصرا وہادی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ اب میں کامیاب نہیں تو پھر کون کامیاب؟ سوال کا منشا یہ تھا، اگر میں کامیاب نہیں ہے تو پھر کون کامیاب؟ آج کا بل گیٹس بھی وہی بولے گا، آج کا وزیر بھی وہی بولے گا، آج کا بڑا کاروباری بھی وہی بولے گا، آج کا بادشاہ بھی وہی بولے گا، آج کا جو فیمس اور جانا والا ویل سیٹ جو ڈاکٹر ہے وہ بھی یہی بولے گا، 25-25 سال سے 30-30 سال سے جاب کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ملینوں میں پیسے جمع ہو گئے ہیں، بولے گا میں اگر کامیاب نہیں تو پھر کون کامیاب؟ بھائی یہ دھوکہ فرعون کو ہو چکا ہے اور یہ دھوکہ قارون کو ہو چکا ہے. اتنی دولت کہ ساری دنیا کو خرید سکے، اتنی دولت کسی ایک پہاڑی کو خرید لے، کسی ایک ولیج کو خرید لے ویسا نہیں، ساری دنیا کی قیمت لگا سکتا ہو اتنی دولت. لکھا تو یہی ہے کہ اس کے پاس سونا بنانے کا ہی فن تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کیمیاگر تھا، اینٹیں بناتا رہتا تھا روزانہ سونے کی. تو اب کیا چیز کی کمی تھی وہاں پہ؟ 9 آدمیاں تو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے چاہیے تھے، چابیاں اٹھانے کے لیے، اور قرآن کا بیان ہے، ویسی تاریخی بات نہیں ہے، کوئی اڑی اڑائی بات افسانہ نہیں ہے. اور قرآن میں یہ ہے کہ ایسے 9 آدمیوں کے لیے ان چابیوں کا اٹھانا آسان نہیں تھا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور پوری جماعت کے لیے بھاری تھی وہ چابیاں. یہ قرآن پاک کے الفاظ کا مطلب ہے. اس کو یہی تھا کہ پھر اب تھا موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے، یہ قبطیوں میں سے نہیں تھا، یہ نبتیوں میں سے تھا، فرعون کی قوم کا نہیں ہوتا، یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ہے. ایک مثال اس کی بیان کی، ایک مثال اس کی بیان کی کہ خاندان اور قوم بھی کچھ نہیں ہوتا، پدرم سلطان بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا، میرا بابا بادشاہ تھا، تھا ہوں گا تیرا بابا بادشاہ، ہمارے بابا دادا بڑے بزرگ تھے، بڑے وہ تھے. یہاں پہ ہے نا ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے ماشاء اللہ پیرنٹس جو ہیں وہاں پہ، کوئی تبلیغ کا ذمہ دار تھا، اب یہاں پہ وہ آدمی کام کر رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی اچھا جاب کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. بتایا ہمارے بابا بڑے ذمہ دار تھے، بھائی تو کیا ہے یہاں پہ بھائی میرے، تو کیا کر رہا ہے؟ پدرم سلطان کو اسے کچھ نہیں ہوتا، تو بنی اسرائیل کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بنی اس کے پاس، اس کو دھوکہ ہو گیا، قوم عاد کو دھوکہ ہو گیا، قوم سمود کو دھوکہ ہو گیا، قوم لوط کو دھوکہ ہو گیا، قوم نوح کو دھوکہ ہو گیا، قوم شعیب کو دھوکہ ہو گیا، اصحاب عکا کو دھوکہ ہو گیا، آج کے انسان کو بھی دھوکہ ہو گیا. انسانوں کو دھوکہ ہونا اتنی عجیب بات نہیں ہے، مسلمان کو دھوکہ ہونا بہت ہی عجیب بات ہے. مسلمان کا مطلب یہ کہ وہ یقین کرتا ہے اللہ کی بات پہ، اللہ کے نبی کی بات پہ. نبی نے کیا کہا وہ تو نے سنا نہیں، وہ تیرے کان کبھی کان تیرے مانو اس سے پڑے کان میں پڑی نہیں بات تیرے، کیا بات ہے؟ یہ چیز ہمارے بزرگوں کا میرے دوستوں صدمہ ہے بہت بڑا. حضرت یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو دل کا بوجھ تھا اصل، وہ یہ تھا کہ جو مسلمان اللہ اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لا چکا ہے اس کا یقین کدھر چلا گیا؟ وہ کیوں نہیں ٹرسٹ کرتا اللہ کی بات پہ، اللہ کے نبی کی بات پہ؟ یہ تھی جو ان کی جان کھا جانے والی چیز تھی، صدمہ تھا ان کو. ہم تو یقین کرنے والے لوگ ہیں. آج ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ کامیابی اس کا نام ہے. یہ تو انسان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بالکل ڈاٹ کی طرح سے. اس کی زندگی تو بہت لانگ ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی بہت لمبی تھی اور اس کے بعد تو لمبی ہی لمبی. خالی برزخ کی زندگی کتنے ہزار سال کی ہی نہیں معلوم، عالم مثال کی. مرنے کے بعد جہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہیں اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں. اس سے بڑی ہے وہ، اس دنیا سے بڑی ہے وہ. اور وہاں پہ پورے جمع ہیں، اچھے بھی برے بھی، یہ نہیں ہے کہ اچھے ہی خالی ہیں برے نہیں، یہ برے خالی ہیں اچھے نہیں، پورے جمع ہیں. جتنے یہاں سے جو آدمی مرتا ہے اپنے چھوٹے خاندان سے نکل کے بڑے خاندان میں جاتا ہے، پورے جمع ہیں وہاں پہ. اور وہاں کی خصوصیات بڑی عجیب ہیں میرے دوستو. عالم مثال کی، عالم مثال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں صورتیں ہیں لیکن مادہ نہیں ہے، صورت ہے لیکن میٹیریل والی کیفیت وہاں پہ نہیں پائی جاتی. اس لیے وہاں پہ تزاحم نہیں ہے. تزاحم نہیں ہے کا مطلب ٹکراؤ نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ، آپ کی جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس کو ٹکراؤ کہتے ہیں کہ ایک جگہ چاہیے آپ کو. عالم مثال کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی جگہ میں لاکھوں آدمی آتے ہیں، کروڑوں آدمی آتے ہیں، اس کائنات میں رہتے ہیں. یہاں سے جا کے ہم لوگ قیامت سے پہلے وہاں رہتے ہیں، وہاں ہیں سارے کے سارے. تو برزخ کے ہزاروں سال، پھر اس کے بعد حشر کے 50,000 سال، پھر اس کے بعد ابد الآباد کے لیے جنت یا جہنم، اما فی الجنہ و اما فی النار. اس زندگی سے اس زندگی کا کیا تناسب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلے جو بات کھولی جاتی ہے وہ اس دنیا کی بے ثباتی کو اور حقیقت کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھو. کیونکہ اس دنیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو ہے وہ نہیں دکھتا، جو نہیں ہے وہ دکھتا ہے. یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی نہیں دکھتی، اور جو چیز جیسی ہے ویسی سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں نا، تو اصولاً تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ زمین تو گول ہے. جب اپنا انڈیا پاکستان ہمارے سے نیچے ہے، تب انڈیا پاکستان والے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا الٹے لٹکے ہوئے ہیں چمگادڑوں کی طرح سے؟ جب زمین نیچے ہے اور وہاں پہ لوگ ہیں تو زمین کو تو لٹکے ہوئے ہیں، ان کے منہ نیچے لٹک رہے ہیں جیسے گاجر کا منہ نیچے لٹکتا ہے. تو وہ ہمارے لیے لٹکے ہوئے ہیں نا، ہم ان کے لیے کیا ہیں؟ ہم ان کے لیے لٹکے ہوئے ہیں. بظاہر یہ ہے کہ ہم ایسا ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے ہیں، اور زمین تو یوں ہے، زمین کے اوپر ہم ہیں. یہاں ہے کچھ اور دکھتا کچھ ہے. یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہے کچھ اور دکھتا کچھ ہے. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کا حساب ہی الگ ہے. جو چیز بن جاتی ہے اس کا نام کھویا رکھ دیتے ہیں، جو چیز چلتی رہتی ہے اس کا نام گاڑی رکھ دیتے ہیں، جو چیز ہر وقت ملتی ہے اس کا نام موسمی رکھ دیتے ہیں. موسم میں ملنے والی چیز موسمی نا بھائی، مگر موسمی ایک ایسا پھل ہوتا ہے جو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. جو رنگین ہے اس کا نام نارنگی رکھ دیتے ہیں. یہاں ہے کچھ اور دکھتا کچھ ہے. حقائق کی تعلیم پیغمبروں کے ذریعے سے اس لیے دی جاتی ہے تو دھوکے سے آدمی نکل جائے. دھوکے میں بڑا دھوکہ اس دنیا کی اصل زندگی ہی ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ نہ دے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز جو ہے یہ تم کو دھوکہ نہ دے. دو ہیں دھوکے دینے والے، ایک خود دنیا کی لائف دھوکہ دیتی ہے، اور ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا دھوکے باز فراڈی ہے، پوری دنیا میں پھرتا رہتا ہے، وہ سب کا استاد شیطان، غرور سے وہ مراد ہے، وہ تمہیں دھوکہ نہ دے. اس لیے میرے بزرگوں، اس سب کے ہونے کے باوجود امریکہ میں آ گئے، گرین کارڈ مل گیا، پاسپورٹ ہولڈر ہو گئے، اچھی جاب چل رہی ہے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، تعلیم ہو گئی، سیٹ ہو گئے، سارے کے سارے کامیاب ہو گئے. کس نے کہا کامیاب ہو گئے؟ بے ایمان کہہ سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، ایمان والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامیاب ہوا. اگر وہ کہے تو نبی کو جھٹلا رہا ہے، اگر وہ کہے تو خدا کو جھٹلا رہا ہے. کامیابی اس کا نام نہیں ہوتا. یہ تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے. اور اس اصل زندگی میں جو کامیابی ملنے والی ہے وہ ایمان پر ملنے والی ہے. ایمان ہے تو نجات مل جائے گی, برزخ کی زندگی آرام سے گزر جائے گی, کتنی ہزاروں سال گزرے, حشر کی زندگی آرام سے گزر جائے گی, اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے گا, آپ کی شفاعت اول وہلے میں مل جائے گی, اور نور کے ممبروں پر, مشک کے ٹیلوں پر مزے میں انسانوں کا وقت نکل جائے گا حشر کا, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے. ایمان ہے تو یہ ہوگا, ایمان نہیں ہے تو نہیں ہوگا. صرف کسی کا گورا ہونا اس کو نجات نہیں دلائے گا, صرف کسی کا دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا اس کو نجات نہیں دلائے گا, انسانوں کے ساتھ ہمبل ہونا اس کو نجات نہیں دلائے گا, چیریٹی بانٹنا نجات نہیں دلائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. ایمان ویزا ہے آخرت کی کامیابی کا, انسان کی کامیابی کا اصل ویزا. ارے انہیں بہت گورا ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت پیسے والا ہے, بولے تو اس کو امریکہ میں آنے دیتے؟ وہی تو کچھ بھی ہوں گا اپنی جگہ کا ویزا لے بولتے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا. کتنی بڑی نسبت ہے, کتنی بڑی عزت ہے یہ. اور ہماری جنریشن کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنے انڈیا پاکستان کے اندر کوئی آدمی ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتا, چاہے فسق و فجور میں, آوارگی میں, بدماشی میں, عیاشی میں, گناہوں میں کتنا ہی لطف ہو جائے, کیونکہ اس کو ایمان معلوم ہے. ایمان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, اگرچہ عملی زندگی میں میں دور ہوں اس سے. بول یہاں کا پرابلم یہ ہے, یہاں کے بچوں کے لیے, یہاں کی جنریشن کے لیے, کہ اگر وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو انہیں بولتا رہے تو کیا, نہیں رہے تو کیا. اگر میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں کرسچن ہوں یا کچھ اور ہوں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے اس کو نہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو ایمان کی نسبت اللہ نے ہمیں دی, ایمان کی نسبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے دعوت کی نسبت عطا فرمائی, وہ اور بھی وہ اور اخص الخاص فضل ہے اللہ پاک کا. خاص فضل ایمان والا ہونا, اخص فضل جو ہے نا وہ دعوت والی نسبت بھی ہونا. وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ ایمانی زندگی کا سبب جو ہے نا وہ دعوت ہے, اور یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہ دنیا اللہ نے دار الاسباب کے طور پر بنائی ہے, سیٹ اپ ہی ایسا کیا, ڈیزائن ہی ایسا کیا اس کو. وہ قدرت والے ہیں کہ بچے آسمان سے ٹپکا دیں جس کو جتنے بچے دینا ہے, وہ قدرت والے ہیں کہ بچے زمین سے اگا دیں جس کو جتنے بچے دینا ہے. آخر زمین سے تو اگا کے دیتے ہیں, مگر سسٹم کیسا بنایا ہے, شادی کرو پھر بچے ہوتے, سبب ہے یہ. ایک صاحب نے تعویذ مانگی ایک بزرگ سے کہ میرے کو اولاد کے لیے تعویذ دے دو, انہوں نے تعویذ دے دی. دو سال کے بعد ملاقات ہوئی, پوچھا اللہ نے کچھ خوشخبری دی ہے؟ کہنے کہ نہیں حضرت ابھی تک تو نہیں. تو باتوں انہوں نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ کہنے کہ نہیں حضرت ابھی میں نے شادی کی ہی نہیں ہے. بھوک مٹانا ہے, کھانا کھاؤ بھائی. حالانکہ کھانا بھوک نہیں مٹاتا, بھوک تو اللہ ہی مٹاتے ہیں, لیکن کھانے سے مٹاتے ہیں, کھانے کو ذریعہ بنا کے مٹاتے ہیں. پیاس بجھانا ہے تو پانی پیو بھائی, سردی سے بچنا ہے تو کپڑے پہنو گرم, شیڈ ہونا چاہیے آپ کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے, حفاظت کے لیے, سبب ہے یہ. تو ایمانی جو زندگی ہے, اسلامی جو زندگی ہے, آسمان سے اللہ پاک نے جو زندگی انسانوں کے لیے منتخب کر کے نازل فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ زندگی کے حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے, بنیادی ذریعہ, وہ دعوت اللہ ہے. اللہ کی طرف بلائیں گے, اللہ کا تعارف کرائیں گے, اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی, اللہ کی باتوں کا یقین لائیں گے, باتوں پر, نبی کی باتوں پر یقین لائیں گے, تب وہ ایمانی زندگی کو ایکسپٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور اس پر چلنا شروع کر دے گا بندہ. ورنہ تو ایمانی زندگی اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں نقد کچھ بھی نہیں دیتے, ڈائریکٹ نہیں دیتے, انڈائریکٹ دیتے ہیں. نماز پڑھیں گے, ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے, کیا ملنے والا ہے یہاں؟ کیا ملنے والا ہے؟ کتنے پیسوں کا چیک ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ تو وہی آدمی پڑھ سکتا ہے نماز جس کو آخرت کا یقین ہو, جس کے پاس ایمان ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز پڑھنے پر یہ فائدہ ہے, نہیں پڑھنے پہ یہ نقصان ہے. ورنہ کیوں پڑھے گا بھائی؟ روزہ رکھنے پہ کیا ملے گا یہاں؟ یہ صحت اچھی ہو جائے گی, صحت تو جم میں جانے سے اور زیادہ اچھی ہوتی. اور جو جم پہ جاتا ہے اس کے ذمہ پھر نہیں ہونا چاہیے روزہ، ایسے تو کچھ نہیں. زکات دینے میں خرچہ ہی کرنا ہے الٹا، حج کرنے میں جان و مال دونوں کھپانا ہے، پتا مارنا ہے، پاپڑ بیلنا ہے، صبر کرنا ہے، مصیبت بھگتنا ہے. کوئی ایسا پیکج آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں حاجی یہ کہے کہ میرے کو تکلیف نہیں ہوئی. کتنا بھی مہنگے سے مہنگا اٹھا لو آپ. حج کا سیٹ اپ بھی ایسا ہے کہ وہاں جان کی زکات نکالی جاتی ہے، بدن کی زکات نکالی جاتی ہے، حج کا سیٹ اپ ایسا ہے. عمرے کا تو جب چل جائے گا، حج کا نہیں چلے گا. حج میں تو آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہی ہیں. یہاں پر دین کے ایمانی زندگی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں پر ڈائریکٹ کچھ نہیں ملتا، انڈائریکٹ اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے، برکت متوجہ ہوتی ہے، تو اس کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک اس کے کاموں میں مدد فرماتے ہیں، اس کی زندگی آسان فرما دیتے ہیں، اس کی روٹی روزی کا حاصل ہونا آسان فرما دیتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے. اس لیے ایمانی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ غیب پر یقین کرنے سے شروع ہوتی ہے. وہ زندگی جب آدمی کے لیے آسان ہے جب انسین پر اس کا یقین آ جائے. اس لیے قرآن پاک شروع میں کہتا ہے کہ یہ کتاب فائدہ اس کو دے گی جس کا غیب پر یقین ہو. الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نظر نہیں آنے والی بات پر یقین ہے تو یہ کتاب ہاتھ میں لو، اور اگر نظر نہیں آنے والی زندگی پر اور اس کے سسٹم پر یقین نہیں ہے تو اس کتاب کو الگ رکھ دو، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں. اب نظر نہیں آنے والی چیز کا یقین ہونا اور بالکل آنکھوں کے سامنے ہو جانا، یہ دعوت کی محنت کہلاتی ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے، فرما دیتے کہ مغیبات جو ہے نا مشاہدات کی طرح ہو جائیں. مغیبات پر اتنی محنت ہو، اتنا مذاکرہ ہو، اتنی ڈیٹیل میں جائے آدمی، اتنی ڈیپ میں جائے، اتنا غور و فکر کے ساتھ جائے، اتنا مجاہدہ اس پہ کرے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہو جائے جیسے صحابہ کے لیے آنکھوں کے سامنے ہو گئی تھی. جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا وہ آنکھوں کے سامنے ہو گئی تھی، اور اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بات فرمائی. اسپیشل ہے یہ بات ان کے ساتھ کہ ان کو مغیبات بتائے تو تھے ہی، دکھائے بھی. یہ سرکار کی خصوصیت ہے. اس دنیا میں سارے مغیبات دکھائے گئے حضور کو، آخرت کا منظر دکھایا گیا، جنت میں لوگوں کو دکھایا گیا، جہنم میں لوگوں کو دکھایا گیا. خود جنت دکھائی گئی کہ دیکھو یہ جنت ہے، خود جہنم دکھائی گئی کہ دیکھو یہ جہنم ہے. معراج میں یہی تو ہوا، آخرت آپ نے دکھا لی. ایک بڑی لمبی دنیا ہے وہ معراج کی بات کو سمجھنے کے لیے. معراج کے ٹائم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کی جو تعریف ہمارے پاس ہے نا وہ ہٹا دی گئی تھی، وقت کی جو تعریف اللہ کے پاس ہے وہ اپلائی کی گئی تھی. اور اللہ قدرت والے ہیں، اور اللہ کے پاس پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کچھ بھی نہیں، سب پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے. اس لیے حضور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جا کے آئے کچھ مشکل نہیں ہے بات سمجھنا، اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی آدمی کو. تو آپ کو دکھایا گیا، بتایا تو گیا ہی تھا، آپ کو دکھایا بھی گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ ساری تفصیلات بتائیں. اور کبھی ایسا ہوا معراج میں جا کے دکھایا گیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ یہیں آپ کو دکھایا گیا رہتے رہتے. صلاۃ کسوف کے موقع پر سورج گرہن ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نہ مامی شعین اللہ وقد اریتہ فی ھذا المقام. بخاری شریف میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے نہیں دیکھی تھی، مگر آج دکھا دیا گیا ہوں میں اس جگہ پر. حت الجنت والنار، یہاں تک کہ حت رأیت الجنت، یہاں تک کہ میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا. پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ میں نے جنت کا ایک خوشہ انگور کا توڑنے کا ارادہ بھی کیا. مطلب یہ کہ کوئی خیالی چیز نہیں تھی، یہ ریئل تھی. فرمایا کہ اگر میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک لوگ اس خوشے میں سے کھاتے، وہ ختم نہ ہوتا، چونکہ جنت کے لیے ختم ہونا نہیں ہے. وہاں کی خصوصیت یہ کہ آپ انگور توڑو دوسرا وہاں آٹومیٹک لگ جائے گا، پھر خوشے میں سے توڑو پھر لگ جائے گا، پھر توڑو پھر لگ جائے گا. مگر اللہ پاک نے اس غیب کی چیز کو لوگوں کے سامنے مستقل کر دینے کی مصلحت نہیں سمجھی، اس لیے پھر میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ آپ نماز میں تھوڑا آگے بھی بڑھے تھے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ اتنی تفصیلات آپ کو بتائی گئی دکھائی گئی۔ تو یہ جو نظر نہیں آنے والی دنیا ہے، کائنات ہے، نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں، حقائق ہیں، واقعات ہیں، خود ہماری زندگی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارا مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا، قبر ہمیں نظر نہیں آتی، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہے یہ اس واسطے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، اور جس نے بنائی ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اللہ پاک جو بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس کے لیے کائنات پھیلائی گئی ہے۔ دیکھو میں ایسا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ ساری کائنات کا پھیلاؤ سلسلہ معرفت خداوندی، اللہ کی پہچان کے لیے، ان کا علم سمجھنے کے لیے، ان کی قدرت سمجھنے کے لیے، ان کی بڑائی سمجھنے کے لیے، ان کی حفاظت سمجھنے کے لیے، ان کی ربوبیت سمجھنے کے لیے، ان کی مہمینیت سمجھنے کے لیے، ان کی رزاقیت سمجھنے کے لیے، ان کی ستاریت سمجھنے کے لیے، ان کی غفاریت سمجھنے کے لیے، ان کی وہابیت سمجھنے کے لیے، پوری سلسلہ معرفت خداوندی ہے یہ، پوری کائنات کا پھیلاؤ اسی لیے کہ جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، ایسی بات، اللہ ایسی قدرت والے ہیں۔ اس کا میرے دوستو جتنا یقین ہوگا اتنی زیادہ وہ زندگی آسان ہوگی، اور وہ یقین کی بنیادیں یہ ہے کہ اس پر محنت کی جاتی ہے، اسی کا نام دعوت ہے۔ اسی لیے دعوت میں کیا ہوتا ہے، ایمان کی محنت ہوتی ہے۔ چھ نمبروں میں سے دو ہی نمبر اصل محنت کے ہیں، چھ نمبروں میں سے دو ہی نمبر اصل محنت کے ہیں، مگر مذاکرہ پورے چھ نمبروں کا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایمان کی تھوڑی بات کر کے سیدھا دعوت میں کود جاتے، کبھی کبھی نماز کا کر لیتے بیچ میں، علم چلا جاتا بیچ میں سے، ذکر چلا جاتا بیچ میں سے، اور اقرار مسلم چلا جاتا بیچ میں سے، اخلاص چلا جاتا بیچ میں سے۔ جس چیز کا مذاکرہ نہیں ہوتا وہ چیز زندہ نہیں رہتی، اس لیے ان چیزوں میں ہم کمزور ہو گئے، اس لیے معاملات ہمارے کمزور ہو گئے، اکرام نہیں رہا، اخلاص ہمارا کمزور ہو گیا، اغراض آ گئے، سیاست آ گئی، ذکر کی پابندی نہیں رہی، یکسوئی نہیں رہی، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں رہا، علماء سے جیسا جوڑ چاہیے ویسا نہیں رہا، ہے لیکن جیسا چاہیے ویسا نہیں رہا نا، کیوں؟ اس کا مذاکرہ کم ہو گیا۔ غلط فہمی ہم کو یہاں سے ہوئی کہ محنت اصل دو چیزوں، محنت دو چیزوں کی ہے لیکن مذاکرہ چھ چیزوں کا ہے، اور یہ چھ چیزوں کا مذاکرہ 46 چیزوں پہ حاوی ہے، کیونکہ 46 کو منتخب کر کے 6 سلیکٹ کیے گئے ہیں، پہلے 46 نمبر تھے شروع میں جب کام شروع ہوا تھا۔ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے سنے ہیں، یہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے سرپرستوں میں سے، ان سے میں نے ڈائریکٹ سنا ہے کہ 46 کا مذاکرہ قوم کیسا کرے گی، تو پھر اس کو جمع کرتے کرتے جامع بناتے 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 اس کو 6 کر دیے، سہولت ہونے والی، انہیں یہ 46 پہ آئی ہے۔ محنت ایمان کی ہے اور محنت نماز کی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز ایک محنت کی چیز ہے، کیونکہ نماز محنت کے بغیر نماز بنتی نہیں، صلات محنت کے بغیر صلات بنتی نہیں میرے بزرگ، اور بغیر محنت کی جو صلات ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اللہ پاک اس پر سزا نہ دے تو غنیمت ہے، ورنہ مستحق سزا بنانے والی صلات ہوتی ہے۔ آپ کھڑے ادھر ہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے منہ ادھر کر دیے، اچھا دیکھیے گا آپ، جج کے سامنے کھڑے ہو گئے کورٹ میں جا کے اور پلٹ کے کھڑے ہو گئے، وکیل آپ سے پوچھ رہا آپ پلٹ گئے پیچھے، ایسا ہوتا ہے؟ جماعت میں تو ہم یہی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہی اس میں گئے اپنے کام پہ چلے گئے، ادھر نماز شروع کی اور اپنے کام پہ چلے گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا ایک تبلیغ کے بزرگ نے مجھے بتایا، ہم رائے سین گئے تھے بھوپال کے علاقے میں چلے میں، تو وہاں تو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیے ہوئے لوگ بہت موجود تھے پرانی عمر کے، اور بڑے عجیب بڈھے تھے وہ، مجھے بڑی حیرت آج تک یاد ہوتے ہیں وہ لوگ، عجیب حالات تھے ان کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہر چیز کی محنت کراتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں تم کو دین کی محنت کے سلسلے میں کہاں کہاں کس کس طرح کے حالات پیش آئے ہیں، اس لیے تمہیں ہر چیز کی عادت ہونی چاہیے۔ اس پر ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں 3 دن تک استنجا روکنے کی مشق کرائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، اور فرمایا کہ ہم اس وقت 3 دن تک استنجا روک سکتے ہیں، کیا پتہ اس جگہ ہو جہاں پہ استنجا روکنا ہی پڑ جائے۔ بزرگ لوگ کیسے کیسے لائنوں سے محنت کراتے تھے، آپ اندازہ کی مجاہدے والی زندگی، مسجد میں پنکھے نہیں لگوایا تھا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک تھے. کہنے لگے اب یہ پنکھوں کی عادت ہو جائے گی تو یہ لوگ دین کی محنت سے تو جان چرائیں گے. ہم لوگ جماعت میں جانے سے کیوں جان چراتے ہیں؟ اس لیے کہ کام خراب ہے؟ نہیں, اس لیے کہ جو لائف کا اسٹائل ہے نا جماعت میں وہ اپنے کو سوٹ نہیں کرتا. وہاں جا کے مسجد میں پڑے رہ جانا ہے سلیپنگ بیگ کھول لے کے. کھانے کا ایک اپنا انداز ہے, رہنے کا ایک اپنا انداز ہے, آنے جانے میں کوئی آنر نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی جلسہ ولسہ ہو رہا ہے ٹیپ ٹاپ فلاں فلاں مہمان آئے ہیں, گیس ہیں, اسپیکر ہیں, فلاں ہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں. اپنی جگہ پر آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پیسے والے ہیں. ارے بھائی میں کہا اپنی بے عزتی کراؤں جا کے, بول کے نہیں جاتا. اب جس کو دنیا کی عزت کی پڑی ہوئی ہے وہ آخرت کی عزت کی طلب سے محروم رہتا ہے. تو وہ مجھے سنا رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ آدمی کا خیال جو ہے وہ انا کا حصہ ہے. انا مانے میں. آدمی کی جو تھاٹ ہے, آدمی کا جو خیال ہے, فکر ہے, اس کی وہ اس کی انا کا حصہ ہے, میں کا حصہ ہے. اگر میں اپنے خیال سے نماز کے باہر دوسری طرف نکل گیا, جاب میں چلا گیا, قرضہ لینے چلا گیا, قرضہ دینے چلا گیا, بیوی بچوں سے ملنے چلا گیا, دوستوں میں چلا گیا, دکان کے حساب کتاب میں چلا گیا, تو میں کا حصہ چلا گیا. تو نماز میں میں ہی نہیں ہوں بقیہ صبح. آئی بات سمجھ میں؟ نماز میں میں ہی نہیں ہوں بقیہ صبح. میری باڈی ہے, میرا ہاتھ ہے, میرے پیر ہیں, میرے آنکھ ہیں, میرے کان ہیں, میری ناک ہے, میرا جسم ہے. چونکہ جسم تو میں نہیں ہوتا نا, تبھی تو میں میرا بول رہا ہوں. اگر میں خود جسم ہوتا تو میں بولتا یہ کیا ہے, تو بولے آپ تو نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ ہیں. یہ کیا ہے, آپ نہیں ہیں, آپ کے پیر ہیں. ایک ایک چیز کا الگ الگ سوال کرو, آپ پورے غائبی ہیں. جیسے میری ٹوپی ہے, میرے گلاسز ہیں, میرا رومال ہے, میرا کوٹ ہے, میرا کرتا ہے, میرا پائجامہ, ایسے میرا ہاتھ ہے, میرا پاؤں ہے. تو میں تو کچھ اور چیز ہوں, میں غائب ہو گیا. اب اندازہ فرمائیے کہ نماز میں پھر کتنی محنت کی ضرورت ہے مجھے آپ کو, کہ جب میں نماز شروع کروں تو میں بھی نماز میں ہی رہوں. میری سوچ, میرا فکر, میری فکر, میرا خیال اللہ کی عظمت کے سوچنے میں, اللہ کی بڑائی کے سوچنے میں, اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار میں, اور اللہ کے لیے میں جو عبادت اور عزت کا اظہار کر رہا ہوں اپنے کاموں سے, اپنی حرکتوں سے, اپنی زبان سے اور اپنے دل سے, اس میں لگا ہوا ہو میرا پورا کا پورا انٹینشن, وہ ہے نماز کی حقیقت. وہ محنت چاہتی ہے, بغیر محنت کی آتی نہیں وہ چیز. خود جماعت میں نکل کر بھی محنت چاہتی ہے وہ, خالی نکلنے سے بھی نہیں ہوتا وہ. ایک محنت ہوتی ہے کہ کیسے خیال کو متوجہ رکھا جائے, کیسے یکسوئی حاصل کی جائے, کیسے لگا رہا جائے اس میں. جو خیالات آتے ہیں ان سے کیسا اپنا بچاؤ کیا جائے, کیونکہ جو خیالات آتے ہیں نماز میں ان کو ہٹانے کی اگر فکر کرے تو کبھی بھی آدمی خیالات سے فارغ نہیں ہوتا. یہ اس کی خصوصیت ہے. ایک خیال آیا, آپ نے کہا اس کو ہٹا دو تو دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو آپ نے ہٹایا تیسرا آ جائے گا, تیسرے کو ہٹایا چوتھا آ جائے گا. اسی ادھیڑ بن میں نماز ختم ہو جائے گی اور شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا. کیونکہ شیطان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک خیال میں الجھیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے خیالات میں الجھ جائیں, نماز میں نہ رہیں. جیسے آپ بہت ہی ضروری کام میں ہوں اور بچہ رو رہا ہو, تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچہ کسی ایک کھلونے سے کھیلے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بزی ہو کے کھیل میں لگ جائے, مجھے ڈسٹرب نہ کرے. چلو بھائی فون سے نہیں کھیلتا تو یہ کھیل کھیل لے, یہ سائیکل چلا لے, یہ چلا لے, کچھ نہیں تو کارٹون پہ بٹھا دو. آج کل تو یہ چلایا سلسلہ کارٹون دکھا دیا, اور کارٹون کے اندر جو چیز سکھائی جا رہی ہے دماغی اعتبار سے ہم پڑھتے نہیں اس کو کیا ہے. دیکھنے میں خالی کارٹون ہے لیکن دماغ سازی پوری اس میں ہے, اس کے پیچھے ملین آف ملین ڈالر لگ رہے ہیں کہ کارٹون کے ذریعے سے دماغ پر کیسے کنٹرول کیا جائے, بچوں مینٹلٹی کیسے چینج کی جائے, کیسے ان کو عاشقی کے راستے پہ ڈالا جائے, کیسے ان کو آزادی کے راستے پہ ڈالا جائے. فتنہ بہت آگے تک نکل گیا ہے, دجالی فتنہ اپنا جال بچھا چکا ہے, اللہ ہی بچانے والا ہے. بس ہمارا اپنا کام تدبیر کرنا ہے اور اس مبارک محنت میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو لگانا ہے, کیونکہ یہ انوائرمنٹ دیتا ہے دوسری طرف توجہ کرنے کا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری توجہ خیال میں رہے گی تو خیال کو ہٹانا بھی برا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خیالات آتے ہیں ان کی مثال ننگے وائر کی سی الیکٹرک کے, الیکٹرک کا وہ وائر جس کا اوپر کا پلاسٹک جو ہے نا ربر وہ اکھڑ چکا ہو, تو اس کو نہ پکڑنے کے لیے پکڑنا ہے نہ ہٹانے کے لیے پکڑنا ہے. ننگے وائر کو اگر آپ ہٹانے کے لیے پکڑیں گے تو بھی شاٹ مارے گا, پکڑنے کے لیے پکڑیں گے تب تو شاٹ مارے گا ہی مارے گا. آنے والے خیال سے ذہن کو متوجہ ہی نہیں رکھنا ہے, ادھر اس کو اگنور کرنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے, ہٹانا اس کا علاج نہیں ہوتا. پھر کرنا کیا, پھر یہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں فوکس کرنے کی مشق کرنا ہوتا ہے. چونکہ یہ فلسفے کا مسئلہ ہے کہ النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد, نفس آدمی کا ایک وقت میں دو چیز کی طرح توجہ نہیں کر سکتا, یہ قاعدہ ہے. یہ ہماری توجہ چونکہ دنیاوی امور میں ہے اس لیے نماز میں نہیں ہے. جس دن ہماری توجہ کی مشق نماز میں ہو جائے گی تو دنیا کی طرف نہیں جائے گی آٹومیٹکلی. تو جو کام کر رہے ہیں اس کو انٹینشنلی کرنا, ارادے سے کرنا, جو کام کر رہے ہیں اس کو یاد رکھنا میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے چاہے خیالات زیادہ آئیں پھر بھی آنکھیں کھلی رکھنا, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس لیے آپ کو پتا ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں, جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ معلوم ہونا کہ میں رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں اب رکوع کر رہا ہوں, میں اب سجدہ کر رہا ہوں, میں اب قیام کر رہا ہوں, میں اللہ پاک کی عظمت بیان کر رہا ہوں. ادھر دھیان پورا انہیں اعمال صلات کی طرف لگا دینے سے آدمی نماز میں آہستہ آہستہ عادی ہوتا ہے, اور ٹائم لگتا ہے اس کو. ایک مرتبہ میں نے بول دیا, ایک مرتبہ آپ نے سن لیا, میں کو بھی آ گئی آپ کو بھی آ گئی, ایسا نہیں ہوتا. یہ کنٹینیو محنت چاہیے اس پہ. ہمارے امیر صاحب بتا رہے تھے حیدرآباد کے نعیم اللہ خان صاحب کہ ہم جب چلے میں جاتے تھے, چار مہینے میں جاتے تھے, تو نفلی نمازوں کی کثرت کرتے تھے فارغ اوقات میں, نماز میں خشوع خضوع باقی رکھنے کے لیے مشق کرتے تھے اس کی یکسوئی کے لیے, نماز میں خشوع پیدا کرنے کی محنت ہے نماز کی. کہ اب آپ کی نماز میں اتنی دیر توجہ رہی, اس کے بعد کی نماز میں اتنی دیر توجہ رہی, اس کے بعد اتنی دیر توجہ رہی, اس طرح بڑھاتے تھے. چونکہ آپ اگر آپ انٹینشنلی آپ توجہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آدھے منٹ سے زیادہ نماز میں ہوتے نہیں. ادھر شروع کی ادھر غلط, اور اتنی پریکٹس ہو گئی اپنے کو کہ ہم اپنی باڈی کو نماز میں شروع کر کے اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں. تو پڑھتی رہے, میں آ رہا ہوں حساب کتاب سے فارغ ہو کے کر کے السلام علیکم پہ پھر موجود. تو یہ نماز تو محنت کی ہے, محنت چاہیے اس نماز کے لیے میرے دوست. تو اصل دعوت کی اس مبارک محنت میں ایمان کی محنت ہے, نماز کی محنت ہے, اور یہ ذریعہ ہے ایمان. دعوت اللہ یہ ایمانی زندگی کے زندگیوں میں آنے کا. اس لیے دعوت کے ساتھ میں یہ جو نسبت اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے کتنی خاص الخاص ہے اس کا اندازہ فرمائیے. کیونکہ جب نعمت کی اہمیت, نعمت کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, تو پھر آدمی اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے, اس کی قدر بھی کرتا ہے, اس کے تقاضوں کو سمجھتا بھی ہے. تو جو ایمانی زندگی ہے, ایمانی زندگی کے جو تقاضے ہیں, دعوت والی جو زندگی ہے, دعوت والی زندگی کے جو تقاضے ہیں, دعوت کی نسبت کے جو تقاضے ہیں, وہ پھر سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کام کرنے کا ہے, اس کو اس میں تو لگے رہنا ہے, اس میں تو قربانی دینی ہے, اس میں تو آگے بڑھتے رہنا ہے. اس لیے ہماری اس امت مسلمہ کی ذمہ داری میں یہ بات ہے میرے دوستو کہ ہم اہل ایمان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں. کیونکہ یہ سبب ہے دین کی زندگیوں میں آنے کا اور عالم کے اندر آنے کا, اور یہ دنیا دار الاسباب ہے. لہذا اس سبب کو اختیار کرنا اس امت کے ذمہ ضروری ہے. اسی وجہ سے دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سیدہ اعمال اہل البر کہا گیا ہے, نیک لوگوں کے کاموں کے سردار کام. نیک لوگ جتنے کام کیا کرتے ہیں ان کے سردار کیا ہیں. ایک حدیث شریف ہے جس میں صحابہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیف تترک ہذہ الامہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وہما سیدہ اعمال آل البر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیسے چھوڑ دے گی جبکہ یہ تو اہل بر کے اعمال کے سرداروں میں سے ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور حضور اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو وہ حدیث ہوتی ہے نا. آپ نے اس کا انکار نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ, سیدہ اعمال اہل بیت تو اور بھی ہے, یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت چھوڑ دے گی یہ امت جب اس کے اندر کیا آ جائے گی, دنیا کی محبت آ جائے گی, حب العائش آ جائے گی. اتنے سردار والے کام سے امت مسلمہ دلچسپی نہیں لے گی چونکہ اس میں حب العائش آئے گا. حب العائش کہتے ہیں مزے سے رہنے کی خواہش, مزیدار زندہ عائش کہتے ہیں اصل میں جوائے کرنا, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, ٹرانسپورٹیشن میں, رہنے میں, بیوی بچوں میں کی مشغولیت میں, اس میں اس میں, اس کی چاشنی آدمی کے دل میں ہوتی ہے, ایک چاہت اس کی ہو جاتی ہے. یہ چاہت جب پل جاتی ہے امت میں تو کتنا ہی بڑے سے بڑی ذمہ داری کا کام ہو اس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دے گا, یہ حضور نے فرمایا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے واسطے ہمیں مزید کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری میرے اندر ہے کیا نہیں, اور امریکہ میں رہنے والے کو تو یہی بیماری تو لاتی ہے, پھر آنے کے بعد یہ بیماری میں اور پھنس جاتا ہے. حب العائش مزے میں سے رہنے کی خواہش, اور مزہ رہتا نہیں یہاں پہ, اور یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے کہ تو مزے والی زندگی میں رہ, میں بے مزہ تجھے رکھوں گا. کون مزے میں ہے بتاؤ؟ مزہ لیس لائف جو ہے نا وہ امریکن لائف کہلاتی ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. اتنے ٹینشن, اتنے اسٹریس, اتنا ہیڈک, اتنے پرابلمس, اتنے بلس کا برڈن, اور جناب والا اتنا کام کا ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی. کیوں؟ اس واسطے کہ گناہوں کی کثرت میں بے چینی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا, چاہے آپ گناہ کریں یا نہ کریں. گناہوں کی کثرت میں بے چینی لگی ہوئی ہے, چاہے آپ نہ کریں گناہ کو. حضرت دھنے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں بھوپال کے, صحبت با اہل دل ہے نا, علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں اس کے تذکرے بہت ہیں. دھنے میاں بولتے تھے ان کو, بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. اچانک جو ہے اپنے بنڈی والے گھوڑے والے کو بلاتے اور بستی کے باہر بہت دور نکل جاتے تھے, کئی میل آگے تک جا کے جنگل میں جا کے رہ جاتے تھے. ایک ان کی عادت تھی تو ان کے خاص وہ کسی سے بولتے نہیں تھے کیوں ایسا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کے بہت چہیتے خادم نے, ناز والے نے, جو ناز نخرے جن کے اٹھائے جاتے ہیں, دوستی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ, اس نے پوچھا کہ نہیں حضرت آج آپ کو بولنا پڑے گا, ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تب فرمایا کہ بھائی شہر میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کے اثرات سے ایسی بے چینی مجھے ہو جاتی ہے کہ جب تک میں اس کی آب و ہوا سے باہر نہ چلا جاؤں تسلی نہیں ہوتی. ان کی روحانیت وہ محسوس کرتی تھی, وہ لے لیتے تھے کہ یہ کس کے اثرات ہیں. ہم تو صبح سے لے کے شام تک خود ہی مبتلا ہیں, دوسرے کے کیا بولنے کا ہے, ماحول کی کیا بات ہے, ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہم کون سے پوتر ہیں, ہم سارے کے سارے پاپی بیٹھے پاپی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ بھی ہوگا, نیک اللہ کا ولی بھی ہوگا, ہر ایک کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, لیکن بات عمومی ہوا کرتی ہے, کامن بات ہوا کرتی ہے, اس میں ایکسپشن ہوتا ہے, استثنا ہوتا ہے, لیکن عام بات یہی ہے میرے دوست. تو اس لیے دین کی محنت کی ضرورت ہے, سیدہ اعمال اہل البر. اس وجہ سے اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم امریکہ میں ہوں یا نہ ہوں, جاب کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, جاب بہت مصروفیت کا کرتے ہوں یا کم مصروفیت کا کرتے ہوں, بیوی بچے رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, بیوی بچے بہت رکھتے ہوں یا کم رکھتے ہوں. ابھی ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کتنے بچے ہیں, میں نے کہا میرے کو 10 بچے ہیں. کہنے کہ یا الہی یہاں تو ہم چار میں عاجز ہیں, چار میں ہم کو ایک منٹ کی فرصت نہیں ہے, آپ نے 10 کیسے پال لیے؟ میں نے کہا یار ہم انڈیا میں پالے یا نہیں پالے, اور انڈیا میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, 10 پالو 20 پالو, انڈیا پاکستان میں وہ ماحول دوسرا ہے, ذرا سا ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں پہ, سارا کام کرنے والے ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ بچے والے ہوں یا بے بچے والے ہیں, یار میں تو میرے بیوی بچے ہیں, تبجے والوں کا کیا ہے, بیوی بچوں کو جوڑو بچوں کو چھوڑا کے جماعت میں بھی جاتے تھے. کس نے کہا بھائی جوڑو بچوں کو چھوڑاتے ہیں, یہ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ دنیا کی مصروفیتوں کو پہلے پکڑنا سیکھو پھر پکڑو. تم لوگ بغیر سیکھے ہوئے پکڑتے ہو, اس لیے یہ تمہیں 10 دیتا ہے, چونکہ یہ مصروفیتیں سانپ کی طرح ہیں. یہ دنیا اور دنیا کی مصروفیتیں کیا ہیں؟ سانپ ہے یہ, اس میں زہر پایا جاتا ہے. تو سانپ کو پکڑنے کا ہنر پہلے جاننا پڑتا ہے, تب سانپ کو پکڑا جاتا ہے. اگر تم اس کا پکڑنا سیکھ لو گے تو پھر اس کے زہر سے بچو گے، پھر فائدہ بھی اٹھاؤ گے، تریاق بھی بنا لو گے اس کا، وہی چیز تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی، وہی چیز آخرت میں درجات کا باعث بن جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہونے کا، وہی بیوی بچوں کا پالنا اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آج بیوی بچوں کا پالنا اللہ کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ بہت کم بنتا ہے، تو اللہ کے غضب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو قیامت کے قریب جہنم میں اس لیے لے جائے گی کہ وہ اتنا دباؤ ڈالے گی اس پر پیسے کمانے کا کہ وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسے لانے پہ مجبور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور وہ بھی جہنم میں جائے گی. حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ، تو وہ چل رہا ہے. اس لیے ہماری بہنیں بھی اس پر توجہ دینا ضروری ہے کہ بھائی حلال کمائی چاہے تھوڑی ہو اللہ پاک اس میں برکت دے دے، اور حلال کمائی حرام کمائی کا کی پہچان ہماری اپنی تھنک سے نہیں ہے، علماء کے فیصلے سے، ان کے حکم بتانے سے، اپنی طرف سے نہیں سوچ لینا کہ نہیں یہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ مسائل کے اندر نزاکت بہت ہے. اسی میں نزاکت بہت ہے بول کے دعوت کے اندر مسائل کا مذاکرہ نہیں ہوتا، وہ عالموں کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ باریکیاں ہوتی ہیں اس میں، اور اتنی باریکی ہے مسائل کے اندر جیسے امریکہ کے قوانین میں باریکی ہے. یہ حکومت تو معمولی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کی حکومت کے سامنے؟ قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی گورنمنٹ میں، اس کی حکومت کے اندر مسائل کے اندر باریکی نہیں ہے؟ علم غلم جیسا بھلے ویسا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ذرا سی مسٹیک ہوئی اور پوری نماز گئی، پورا روزہ گیا، پوری زکات گئی، پورا حج گیا، کمائی کے نقشے پورے برباد ہو گئے ذرا سی مسٹیک، خرچ کے نقشے پورے برباد ہو جاتے ہیں، گناہ لازم ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. آج ہمارے بچے تھوڑی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن رہے. جس کے بچے بے نمازی ہو گئے اور اس بے نمازی ہونے میں اس کا سبب، یہ بھی سبب بنا ہے، ذریعہ بنا ہے، دونوں جہنمی ہیں، ماں باپ بھی اور اولاد. ہم نے تو اسکول بھیج دیا، ارے بھائی بچے پڑھ لیں گے تو بچہ خوری ہو جائے گا. آپ نے جو بھیجا شروع سے تو آپ نے اس کو روڈ پہ ڈالا، اس راستے پہ اس کو کیا معلوم تھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے؟ جس راستے پہ جانا تھا اس راستے میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اس میں توحید کا بیان ہے، نہ ایمانیات کا بیان ہے. پری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کون سا سبجیکٹ ہے جس میں توحید کا اور آخرت کا مضمون ہے، ذرا بتانا مجھے. عام ریگولر اسکول کی بات بتا رہا ہوں، کہیں نہیں ہے. جو دنیاوی زندگی کو آدمی دیکھتا ہے اسی میں ہمارا بچہ بھی لگ جاتا ہے، جو سوچ لوگوں کی دیکھتا ہے اسی سوچ میں اپنا بچہ بھی لگ جاتا ہے. اب اپنے بچے کے برباد کرنے میں حصہ کس کا ہے؟ اپنا حصہ ہے. جب اپنا حصہ ہے تو جہنم میں اکیلا وہ کیوں جائے گا؟ ہمیں چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑ سکتا. تو بیوی بچوں کا پالنا اس طرح سے کہ وہ بھی جنت میں جائیں اور ہم بھی جائیں، یہ کمال ہے. بیوی بچوں کا پالنا اس طرح سے کہ وہ بھی جہنم میں جائے ہم بھی جائیں، یہ تو سب سے زیادہ خسارے والی بات ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نقصان اٹھانے والے اصلی وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان قیامت کے دن کیا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. سن لو کہ وہ ہے اصل بڑا نقصان. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ ہوگا. ذلک یخوف اللہ به عباده. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یا عبادی فتقون. اے میرے بندو ڈر جاؤ. یہ حقیقت ہے جو میں بتا رہا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں ڈرا رہا ہوں، ڈر جاؤ. ڈرنے ہی کی چیز ہے یہ، آخرت کے نقصان سے اپنے کو بچا لو. اس کے لیے میرے دوستو یہ دعوت کی محنت ہے. آج پوری امت مسلمہ میں اس محنت کے عام ہونے کی، اس محنت کو کرنے، اس محنت پر پوری امت کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ دین کی محنت کرنے والے بنے. اسے ہمارا یہ فریضہ ہے. اور پھر یہ پوری امت غیروں میں اس محنت کو چلا کر ان کو دین کی طرف متوجہ کر، نجات اس کے بغیر نہیں ملنے والی. کسے باشد کتنا ہی پائس سے پائس آدمی ہو، اسلام کے بغیر ہے وہ جہنم کا کندہ ہے. اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا، اس میں شک کرنا خود بے ایمانی ہے. یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. ہمارا اپنا یقین ہی کمزور ہے، ہمارا اپنا علم ہی ڈاؤٹ فل ہے، تو ہم کیا کسی دوسرے کو دے سکیں گے؟ پکی بات ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہے. ساری دنیا کی انسانیت کو نجات دلانے کی جو چیز ہے وہ مسلمان کے پاس ہے صرف، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے ہمدردی سے، شفقت سے، محبت سے پیش آ کے ان کو سمجھا دے، بتا دے، دعوت دے ان کو. اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اس کی طرح متوجہ کریں، اور خود ہمارا اپنا ذہن و مزاج ویسا ڈیولپ کریں، اور ہمارے گھر بار میں ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، بچوں کا مزاج ویسا بنے. یہ سارا کا سارا دین کی محنت سے لگا ہوا ہے میرے دوست. اس لیے اللہ پاک نے یہ دعوت والی جو مبارک نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے ہمیں وابستہ ہونا ہے. مردوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے، عورتوں کو بھی حصہ لینا ہے، اپنے اپنی شان کے اعتبار سے جو ان کے لیے ترتیب ہمارے بزرگوں نے وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بتائی ہے. اور گھر کا ہر مرد اللہ کے راستے میں جانے والا ہو، ہر گھر کے اندر تعلیم پابندی سے ہوتی ہو، اور تعلیم کے حلقوں میں ہماری شرکت ہوتی ہو، اور جتنے خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں ترغیب دے کر، اور ان کے غیاب میں جو تکلیف پیش آتی ہے اس کو اللہ کے لیے صبر کریں اور ایڈجسٹ کریں، ترتیب بنائیں بیٹھ کے میاں بیوی، ترتیب بنائیں بیٹھ کے ماں بیٹا، ترتیب بنائیں بیٹھ کے باپ بیٹی کہ بھائی یہ کیسا کریں گے، آپ کا جانا ضروری ہے، گھر کا چلنا بھی ضروری ہے، اس کو ایڈجسٹ کیسا کریں گے، کوئی نہیں رہے گا تو سامان کیسے آئے گا، گروسری کیسے آئے گی، کیسے نگرانی ہوگی، کیسے اسکول کو بچوں کو چھوڑنے سے لانے کا نظام ہوگا. بیٹھیں گے پلاننگ کریں گے تو پلاننگ ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ایسے منصوبہ بندی ہونا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں ہر ایک کے جانے کا نظم ہو جائے. میرے دوستو بھائی اور میری بہنوں، آپ جتنا اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں گی اتنا اجر و ثواب اللہ کے پاس پائیں گی، اور ہماری اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گی. ہم پر فرض ہے یہ، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہے، اگر ہم کریں اللہ پاک ہمیں نوازے گا کہ ہمیں ہدایت ملے گی، ہم صحیح راستے پہ پڑے رہیں گے. دوسرے نے اگر قبول کر لیا تو اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، دوسرے نے اگر قبول نہیں کیا تو ہمیں اس کا کوئی مواخذہ ہم سے نہیں ہوگا، ہمارا ثواب پھر بھی ہمیں مل جائے گا کہ جو کام تبلیغ کا تھا وہ تم نے کر دیا، جو دعوت کا کام تھا وہ تم نے کر دیا، پیغام انسانیت تک جو اللہ کے نبی کا پہنچانا تھا وہ پہنچانے کا کام تم نے کر دیا، یہ فریضہ انجام پا جائے گا. اس کے لیے میرے دوستو، قریب اور دور کے لیے، اور کم پیسوں اور زیادہ پیسوں کے ساتھ اللہ پاک نے جتنی سہولتیں دی ہیں اتنا ہمیں حصہ لینا ضروری ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے.